بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 13 فروری 2004 مسجد دار السلام باغ جناح لاہور میں امیر تنظیم اسلامی حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں مطالعہ قرآن حکیم کے ضمن میں سورہ کہف آیات 1-5 تک کا مطالعہ کرایا.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا.
صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وعزني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب هب لي حكما والحقني بالصالحين. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. ہمیں اللہ کے نام سے آج سورہ کہف کا آغاز کرنا ہے. پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ بنی اسرائیل کا مطالعہ اللہ کی فضل اس کی تائید سے مکمل ہوا, اور اب ہمیں اسی طریقے سے ایک ایک آیت کا مطالعہ کرتے ہوئے اور اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے پوری سورہ کہف کو پڑھنے کا ارادہ ہے. اللہ تعالیٰ اسے پورا فرمائے. سورہ کہف کی عظمت اور فضیلت پر بہت سی روایات ملتی ہیں, خاص طور پر دجالی فتنے کے حوالے سے اور اس کے اثرات سے, دجالی فتنے کے اثرات سے بچاؤ کے حوالے سے احادیث میں یہ بات ملتی ہے کہ یہ سورت بہت مؤثر ہے. چنانچہ بعض روایات میں یہ بات آئی ہے کہ اس سورت کی ابتدائی 10 آیات جو شخص حفظ کر لے وہ دجالی فتنے کے اثرات سے محفوظ رہے گا. حفظ کا جو مفہوم اس وقت سمجھا جاتا تھا اسے ذہن میں رہنا چاہیے. صحابہ کرام جب کسی قرآن کے کسی حصے کو حفظ کرتے تھے تو اس کا مفہوم, اس کی تشریح, اس کی وضاحت وہ بھی ان کے حافظے میں محفوظ ہو جاتی تھی, بلکہ اس سے آگے ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ ان آیات پر عمل بھی ان کے سیرت اور کردار میں محفوظ ہو جائے, الفاظ ذہن میں محفوظ ہو جائیں, بلکہ الفاظ تو کہنا چاہیے کہ سینے میں محفوظ ہو جائیں. قرآن مجید کے مفہوم اس کے انسان کے ذہن میں محفوظ ہو جائے اور عمل جو ہے وہ اس کے کردار کا جز بن جائے. یہ اصل حفظ. تو اس سورت کے ابتدائی 10 آیات کے حوالے سے یہ بات آئی ہے, اور بعض روایات میں آخری 10 آیات کا بھی ذکر ملتا ہے. اسی طرح فرمایا کہ جو شخص اس سورہ مبارکہ کو, پوری سورہ مبارکہ کی تلاوت کرے وہ ایک ہفتے تک ہر قسم کے فتنے سے بچا رہے گا بشمول دجالی فتنے کے. اور جمعے کے حوالے سے جو روایات آتی ہیں کہ جو شخص جمعے کے دن میں سورہ مبارکہ کی تلاوت کرے اس کے لیے اللہ تعالی وہ نور مہیا فرمائیں گے اس کے قدم سے لے کر اور عرش معلی تک, اور یہ نور اصل میں قیامت کے دن ظاہر ہوگا میدان حشر میں. قرآن مجید کے بعض مقامات پر اس کی وضاحت موجود ہے, نورہم یسعى بین ایدیہم و بی ایمانہم, اس دن اہل ایمان کا نور جو ہے وہ دوڑتا ہوا ہوگا ان کے سامنے بھی اور ان کے داہنی جانب بھی. تو اس نور کی اصل حقیقت اس روز منکشف ہوگی, ظاہر ہوگی. باہر کیف یہ اس کی عظمت کے حوالے سے بعض روایات تھی. ایک روایت ایک واقعے کے حوالے سے بھی ہے, انصاری صحابی ہی حضرت اسید رضی اللہ تعالی عنہ, وہ ایک مرتبہ رات کی نماز میں تہجد میں سورہ کہف تلاوت فرما رہے تھے. یہ انصار کے جو بڑے بڑے ان کے سرداران تھے ان میں سے ایک تھے, تو ان کے ذہن میں گھوڑا بندھا ہوا تھا تو وہ اچانک بہت ہی ہنہنانے لگا اور بہت ہی جوش میں اچھل رہا تھا. تو انہوں نے آسمان پر نگاہ کی تو ایک نور کا ابر تھا جو انہیں محسوس ہوا. تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے تذکرہ فرمایا اگلے دن, تو آپ نے فرمایا کہ یہ سورت کی برکت سے تھا, اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا تھا, تمانینت جو ہے اس کے ذریعے سے نازل فرمائی تھی اللہ نے. تو یہ بہت سی روایات ہیں اس سورہ مبارکہ کی عظمت اور فضیلت کے حوالے سے. جہاں تک اس کے شان نزول کا تعلق ہے, میں چونکہ پہلے وضاحت سے عرض کر چکا ہوں کہ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف یہ ایک پیر سمجھ لیجئے, یہ جڑواں سورتے ہیں اور ان کے جڑواں ہونے کی بہت سی علامات ہیں. جیسے دو جڑواں بھائی ہوں یا جڑواں بہنیں ہوں تو وہ بہت مشابہ ہوتے ہیں بہت سے پہلوؤں سے, تو اس سورہ مبارکہ میں بھی یہ موجود ہے. شان نزول کے حوالے سے جو چیز ان کو مشترک کرتی ہے جوڑتی ہے وہ یہ ہے کہ یہود نے سرداران قریش کو یہ پٹی پڑھائی, اور یہ واقعہ ہے مکی دور کا. جب مدینے تک یہ بات پہنچی کہ مکہ میں ایک شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, اس پر وحی اترتی ہے, آپ کی رسالت کا نبوت کا چرچا ہونے لگا, اور مکے میں جو ہے وہ بہت سے لوگ ایمان لے آئے اور وہاں پر کھلبلی مچی ہوئی تھی. تو پھر مکی دور کے آخری حصے میں یہ ہوا کہ مشرکین جو ہے سرداران قریش انہوں نے یہود سے بھی رابطہ کیا کہ بھئی تم بتاؤ یہ کیا قصہ ہے, تم لوگ تو اہل کتاب ہو, رسولوں کے ماننے والے ہو, نبیوں کو مانتے ہو, وحی کو مانتے ہو, تو ایک شخص نے ہمارے ہاں بھی دعویٰ کیا ہے, اس کے بارے میں تم ہمیں کچھ ہماری رہنمائی کرو, کوئی گائیڈ لائن دو. تو انہوں نے کہا کہ تین سوالات ان سے کرنا امتحاناً, ایک کو ان سے پوچھو کہ اصحاب کہف کون تھے, دوسرے ان سے معلوم کرو کہ ذوالقرنین یہ کیا واقعہ ہے, ان کی کیا تاریخی حیثیت ہے, اور تیسرا سوال روح کے بارے میں پوچھو. چنانچہ سرداران قریش نے یہ تینوں سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے, اور آپ نے فرمایا کہ میں کل ان کا جواب دے دوں گا. یہ بھی ایک سبق آموزی والا معاملہ ہے کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سہواً انشاءاللہ کے الفاظ کہنا بھول گئے, کیونکہ جبرائیل تقریباً روز ہی آتے تھے, وہ تو معلم بھی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, علمہ شدید القوا, سورہ نجم میں ان کی یہ شان بیان ہوئی ہے. یہ قرآن سکھایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کہ جو بڑی قوت والا ہے, اور اس سے مراد ہے جبرائیل, جس کے بارے میں سورہ تکویر میں ہے, ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین, بڑی قوت والا اور عرش والے کے نزدیک بہت معتبر اور انتہائی امانت دار. تو تمام فرشتوں میں بھی, کیونکہ ان میں بھی درجات ہیں, حضرت جبرائیل کا مقام سب سے اونچا ہے. تو ان دنوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات تقریباً روزانہ ہوتی ہوگی جبرائیل امین سے. تو اسی بنیاد پر آپ نے اس وقت ایک روا روی میں یہ بات آپ کی زبان سے نکل گئی لسان مبارک سے کہ کل میں ان سوالوں کا جواب دے دوں گا. لیکن ہوا کیا, اگلے روز جبرائیل تشریف نہیں لائے, ایک دن, دو دن, تین دن, 15 دن کے بعد آئے. اور پھر اس میں جو آیات آئی ہیں سورہ کہف میں ان دو سوالات کا جواب ہے, اصحاب کہف ذوالقرنین, اور تیسرے سوال کا جواب جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل میں شامل ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں, روح کی حقیقت. تو ان سوالات کے جوابات بھی لے کر آئے جبرائیل امین, اور ساتھ ہی وہ آیت بھی نازل ہوئی جو ہم پڑھیں گے سورہ کہف میں کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ, ہرگز مت یہ کہنا کہ میں یہ کام لازماً کل کر لوں گا, مگر اس قید کے ساتھ کہ اگر اللہ نے چاہا, ان شاء اللہ. تو یہ تاکید جو ہے اس حوالے سے پوری امت کے لیے تعلیم کا سبب بن گئی. تو آپ دیکھیے کہ تین سوالات جو کیے گئے تھے, ایک کا جواب سورہ بنی اسرائیل میں ہے, دو کا جواب سورہ کہف میں. تو اس پہلو سے بھی یہ دونوں صورتیں جو ہیں متعلق, انٹر کنیکٹڈ. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ میں عرض کر چکا ہوں, صرف اشارہ کروں گا اس وقت, سورہ بنی اسرائیل کا آغاز تسبیح باری تعالیٰ سے ہے, سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. سورہ کہف کا آغاز تحمید سے ہے, کلمہ الحمدللہ, الحمدللہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا. اور پچھلی مرتبہ وہ حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی کہ میزان معرفت پر ہو جاتی ہے, بھر جاتی ہے ان دو کلمات سے. آدھی مکمل ہو جاتی ہے تسبیح سے, سبحان اللہ سے, اور بقیہ آدھی مکمل ہوتی ہے تحمید سے, الحمدللہ. پھر پچھلی سورت کا جو اختتام ہوا ہے, وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا, آخری آیت جو پچھلی مرتبہ ہم نے قدر تفصیل سے پڑھی ہے, کہو کہ کل شکر سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا. یعنی کہو, زبان سے ادا کرو الحمدللہ. اور اگلی سورت کا آغاز ہو رہا ہے اسی سے, الحمدللہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا. تو یہ سابقہ سورت کے ساتھ جو اس کا تعلق ہے بہت نمایاں ہے. اور بھی بہت سے پہلو سے ہیں, میں ذکر کر چکا ہوں, درمیان میں بھی بات آئے گی. دونوں صورتوں کے بالکل وسط میں قصہ آدم و ابلیس ہے. دونوں صورتیں تقریباً مساوی حجم رکھتی ہیں. آپ کو معلوم ہے نا, قرآن مجید کی بعض صورتیں بہت طویل ہیں, بعض بہت چھوٹی ہیں. سورہ بقرہ بھی ہے جو 240 آیات پر مشتمل ہے 2.5 پاروں پر, اور سورہ کوثر یا سورہ عصر یا سورۃ الفتح, اذا جاء نصر اللہ والفتح, سورہ نصر, یہ 3-3 آیات پر مشتمل ہیں, چھوٹی چھوٹی صورتیں. لیکن یہ دونوں صورتیں بالکل مساوی ہیں اس اعتبار سے, 12-12 رکوع ہیں اور 110 آیات ہیں اور 111 آیات. ایک سورت 110 آیات پر مشتمل ہے, ایک 111 آیات. تو یہ مشابہتیں ہیں, جڑواں صورتیں. فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبده الکتاب, جب ہم اس کا باقاعدہ مطالعہ کرتے ہیں, الحمدللہ, کل شکر کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے, الذی انزل علی عبده الکتاب, جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی, ولم یجعل له عوجا, اور اس میں کوئی کجی اور کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی. دیکھیے, ایک تو الحمدللہ ہے کلمہ, اللہ کا یہ اعتراف کہ تمام خوبیوں کا مالک, تمام خیر جو ہمیں پہنچ رہا ہے اس کا سورس اور منبع اللہ کی ذات ہے. کائنات میں جو حسن ہے, جو خوبی ہے, جو بھلائی ہے, اس کا سورس, سر چشمہ وہ ذات باری تعالیٰ ہے. اور اسی حوالے سے تمام اچھے نام اسی کے ہیں, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, سب اچھے نام اسی کے، اور اللہ کو پکارو انہی ناموں کے حوالے سے. چنانچہ تمام تعریفیں اسی کی ہیں، تمام شکر اس کے لیے ہے، اور اس نے انسانوں پر جو نعمتیں عطا کی ہیں، نعمتیں نازل فرمائی ہیں، ان میں ایک بہت بڑی نعمت یہ ہے الذی انزل علی عبدہ الکتاب، کہ اس نے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم کتاب نازل فرمائی. یہ بہت بڑا تحفہ ہے. سورہ بنی اسرائیل میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ حضور پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہوا کہ آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے یہ کتاب نازل فرمائی. بہت بڑا فضل ہے، اس میں کیا شک ہے. کتنا بڑا اعزاز ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا. وہ کتاب، یہ اس کی عظمت کا اعتراف اس طریقے سے گویا کہ ہم کرتے ہیں کہ سورۃ القدر میں جس کے بارے میں فرمایا، جس رات وہ قرآن نازل ہوا ہے، وہ کتاب اتری ہے، وہ رات ہزار مہینوں سے افضل ہے. یہ کیوں کہا اور کیوں اس کو فضیلت ملی کہ سمجھو کہ قرآن کی عظمت کیا ہے. اور یہ وہ قرآن ہے کہ اگر ہم اسے پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ دب جاتا اور پھٹ پڑتا اللہ کی ہیبت سے. یہ تمثیل بھی کیوں بیان کی؟ کچھ عظمت کا تمہیں اندازہ تو ہو، یہ کیا شے ہے جو تمہیں ملی. اور سورہ یونس میں فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، دو آیات میں وہاں پر قرآن کی مدح ہے، لیکن آخری حصہ کیا ہے؟ جو کچھ بھی تم جمع کرتے ہو ان میں سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل شے یہ قرآن. یعنی جو نعمتیں بھی تم اکٹھی کرتے ہو، سمیٹتے ہو، جنہیں جمع کرنے کا شوق ہے، جنہیں بھی تم نعمت سمجھتے ہو، ان میں عظیم ترین نعمت یہ قرآن. والذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا، قرآن کی شان یہ ہے کہ اس قرآن میں اللہ نے کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی. اور ساتھ ہی فرمایا قیماً، یہ مستقیم ہے، بالکل سیدھی ہے، استوار ہے. لم یجعل له عوجا کی ہی گویا کہ تفصیل آ رہی، اور اس کا ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا کہ نگران بھی ہے. سابقہ کتابوں پر، آسمانی کتابوں پر، یہ قرآن، یہ کتاب اللہ کی جو ہے یہ نگران کی حیثیت رکھتی ہے، جس کے لیے ایک اور قرآن کی صفت آئی ہے مہیمن وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، سورہ مائدہ میں. سابقہ کتابوں پر یہ محافظ ہے، نگران ہے. کس معنی میں؟ کہ سابقہ آسمانی کتابوں میں جو چیزیں بیان ہوئی ہیں انہیں اب قرآن کی کسوٹی پر پرکھا جائے گا. جو چیزیں قرآن سے کنٹراڈکٹ نہیں کرتی وہ ٹھیک ہے، اور جو چیزیں قرآن نے جن کی اصلاح کر دی ہے گویا انہی کی درستی ہو گئی ہے اس نئے ایڈیشن میں. تو نگران یہ ہے، اس کے حوالے سے دیکھا جائے گا کہ اس میں کیا چیز صحیح ہے، کیا غلط ہے. فیصلہ، فرقان، حق و باطل میں تمیز کرنے والی. تو یہ سابقہ کتابوں پر بھی نگران کی حیثیت رکھتی ہے. جو چیز سابقہ کتابوں میں اس قرآن سے کنٹراڈکٹ کرے سمجھو وہ تحریف ہے، اور جو کنٹراڈکٹ نہ کرے وہ صحیح ہے. اس لیے کہ جو تورات اور انجیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس حیثیت میں تھی، بعد میں بھی اسی حیثیت میں اب تک چلی آ رہی ہے. تحریفات جو ہونی تھی ہو چکی تھی. تو جو چیزیں ان میں غلط آ گئی تھی قرآن نے ان کی اصلاح کر دی. اور بہت سے مقامات پر آپ کو مثالیں ملیں گی یہ بات کہ زمین و آسمان کو چھ دنوں میں اللہ نے پیدا کیا، قرآن مجید میں بھی ہے، تورات اور انجیل میں بھی ہے. لیکن وہاں تحریف کر دی گئی کہ چھ دن میں اللہ نے پیدا کیا اور ساتویں دن آرام کیا. قرآن نے اس کی نفی کر دی. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ، ہم نے پیدا کیا ہے زمین و آسمان کو چھ دنوں میں، لیکن ہمیں کوئی تھکاوٹ لاحق نہیں ہوئی. اب دیکھیے اس ایک جو جملے نے ان کے اس غلط تصور کی تردید کر دی. اس سے ثابت ہوا جو انہوں نے کہا آرام کی، آرام کا تصور تو تھکاوٹ کے ساتھ ہے، جو شخص کام کر کے تھک جاتا ہے تو آرام کرتا ہے، اللہ کو تھکاوٹ لاحق نہیں. تو اس طریقے پر قرآن مجید محافظ ہے. قیم کا ایک مفہوم یہ بیان کیا گیا، انسانوں کے لیے بھی محافظ ہے. سیدھی راہ دکھانے والا یہ ہے، یہ رہنما کتاب ہے، اس کی روشنی میں چلو گے تو افراط و تفریق کے دھکوں سے بچ جاؤ گے. چنانچہ اسی معنی میں وہ خطبہ حجت الوداع کی جو روایت ہے کہ قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به لن تضلوا ابدا کتاب اللہ، آپ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، میں چھوڑ چلا ہوں تمہارے درمیان وہ چیز کہ اگر تھامے رہو گے اسے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کیونکہ خطبے کے شروع میں آپ نے فرما دیا تھا کہ شاید دوبارہ اس جگہ ملاقات کا موقع نہ ملے. آپ نے اپنے وصال کی گویا کہ ایک پیشن گوئی کر دی تھی، تو اس سے سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ آپ چلے جائیں گے تو رہنمائی کے لیے ہم کس کو دیکھیں گے. تو قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به لن تضلوا ابدا، اس کو تھامے رہو مضبوطی سے تو کبھی گمراہ نہیں ہو. اور یہ کتاب ہے اللہ کی کتاب. الحمدللہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا طیبا. یہی بات سورہ بنی اسرائیل میں ایک اور انداز سے آئی ہے. یہ دیکھیے دونوں صورتوں کا تقابل ساتھ ساتھ ہو رہا ہے. پہلے ہی رکوع میں، یہاں تو پہلی آیت کی ہے، وہاں پہلے رکوع کے آخری حصے میں یہ بات آئی ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہے جو ہدایت دیتا ہے اس راستے کی جو بالکل سیدھا ہے، صراط مستقیم. وہی بات ہے، اس کو یہاں اس انداز میں بیان فرمایا کہ اللہ نے وہ کتاب نازل فرمائی اپنے بندے پر جس میں اللہ نے کوئی کجی نہیں رکھی ہے، وہ بالکل سیدھی ہے، کوئی ایچ پیچ اس میں نہیں ہے، استوار ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے کی وضاحت کرتا ہے. آیت کے اسی حصے میں ایک اور چیز ہے جو قابل ذکر ہے، نوٹ کرنے کے لائق ہے، کہ یہاں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کو نمایاں کیا گیا. وہ کتاب، وہ عظیم ترین تحفہ نوع انسانی کا جو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی کو، کس کے ذریعے سے، کس پر نازل فرمائی؟ علی عبدہ، اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم. اور سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں بھی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت عبدیت کا ذکر ہے. نوٹ کیجئے، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ اللہ کے جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. رسالت کا تذکرہ نہیں ہے، اسی لیے مفسرین کا اور جو بھی عارفین ہیں ان کا اجماع ہے اس بات پر کہ نسبت عبدیت زیادہ اونچی ہے. اس میں اپنائیت ہے، جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے بندے کو لے گیا، یہ جو اپنا بندہ، یہ جو اپنائیت ہے، یہ مقام روحانی اعتبار سے بلند تر، اور جہاں خاص التفات ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہاں پر اسی نسبت کو نمایاں کیا جاتا. تو یہ دونوں چیزیں آن حضور کے لیے بڑی فضیلت والی تھیں، ایک معراج کا سفر اور ایک عظیم ترین تحفے کا ملنا. یہ آپ زمین سے اٹھ کر گئے آسمان تک، اور آسمان سے جو عظیم ترین شے آئی ہے قرآن، اس کا ذکر یہاں پر ہے. معراج سورہ بنی اسرائیل میں، اور قرآن پہلی آیت سورہ کہف کی. اور دونوں جگہ جہاں عظمت کے حوالے سے بات آئی ہے، نسبت عبدیت ہی کو نمایاں کیا. اب فرمائے، لینذر بأسا شدیدا من لدن، اس قرآن کا اصل رول کیا ہے؟ لینذر بأسا شدیدا من لدن، تاکہ خبردار کرے ایک بہت بڑی جنگ سے یا بہت بڑے عذاب سے جو خاص اللہ کی طرف سے ہوگا. نو انسانی کو خبردار کرنا، یہ قرآن مجید کا اصل رول. اسی معنی میں رسول بھی نذیر اور بشیر بن کر آتے ہیں، اور اللہ کی کتاب بھی نذیر اور بشیر بن کر آتی ہے، خبردار کرنے والی اور بشارت دینے والی. لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَّدُنْكَ، کہ خبردار کر دے ایک بہت بڑے عذاب سے جو خاص اس کی جانب سے ہوگا. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور بشارت دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اچھے کام کیے. اَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، کہ ان کے لیے بہترین بدلہ ہے اجر. مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا، اور وہ جو نعمت انہیں ملے گی وہ عظیم اجر اور بہترین اجر، وہ وقتی نہیں ہوگا، اس جنت میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش. یہ دو پہلو جو آئے ہیں، یہ بات سورہ بنی اسرائیل میں بھی آئی تھی. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. یہاں انذار پہلے ہے، تفسیر بعد میں ہے، خبردار کرنا پہلے ہے، بشارت دینا بعد میں ہے. وہاں سورہ بنی اسرائیل میں تبشیر پہلے ہے، خوشخبری پہلے دی گئی اور انذار بعد میں کیا گیا. یہ وہ قرآن ہے جو رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی جو بالکل سیدھا ہے، اور بشارت دیتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں، کہ ان کے لیے اجر کبیر ہے، بہت بڑا اجر ہے. یہاں پر اجر حسن کا ذکر آیا، بہت عمدہ، بہت اعلیٰ، اس لیے کہ دونوں ہی ڈائمنشن ہیں اس اجر کی. نوعیت کے اعتبار سے بہت اعلیٰ، اس دنیا کی کسی نعمت کا تم اس کے ساتھ تقابل نہیں کر سکتے، کوئی کمپیریزن نہیں ہے. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى، وہ ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے اور بہت بہتر بھی ہے. دونوں ڈائمنشن جو ہے وہ ایک کوانٹیٹی ہوتی ہے، کوالٹی ہوتی ہے، کوالٹی کے اعتبار سے بھی کوئی کمپیریزن نہیں، اور کوانٹیٹیولی بھی بہت بڑا فرق ہے، کوئی تقابل نہیں ہے. یہ محدود زندگی ہے اور وہ ابدی زندگی، ہمیشہ باقی رہنے والی. تو یہاں ان دونوں کو نمایاں کیا، وہاں فرمایا اجرن کبیرہ اور یہاں فرمایا اجرن حسنہ. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ لوگ کے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب، بہت سخت عذاب تیار کر رکھا. یہی بات سورہ بنی اسرائیل میں تھی، اور یہاں الفاظ بدلے ہیں، مفہوم وہی ہے. لیکن اس آیت کے حوالے سے ایک تعبیر اور بھی ہے جو بہت لگتی ہے دل کو، اور دجالی فتنے کے حوالے سے بھی اس کا بڑا تعلق ہے. مولانا مناظر احسن گیلانی نے سورۃ کہف پر اس کی تفسیر لکھی ہے، وہ اس کو تفسیر تو نہیں کہتے، اس کی ترجمانی کہتے ہیں، یعنی ایک خاص زاویہ نگاہ سے انہوں نے سورۃ کہف کا مطالعہ کیا دجالی فتنے کے حوالے سے. جو حدیث میں بات آتی ہے کہ اس کی ابتدائی آیات اور آخری 10 آیات جو ہیں وہ تاثیر رکھتی ہیں دجالی فتنے کے اثرات سے بچاؤ کے ضمن میں، اس سے اس کی حفاظت جو ہے اس سے ان آیات کے ذریعے ممکن ہو سکتی ہے. تو اس سے جب وہ ریلیٹ کرتے ہیں، اور دجالی فتنہ جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قرب قیامت کی جو آخری نشانیاں ہوں گی ان میں سے ہوگا، قیامت کے قریب وہ احوال ہوں گے. اور یہ بات بھی آپ کے علم میں ہوگی کہ حدیث میں یہ بات بھی ہے کہ ہر نبی اور ہر رسول نے دجالی فتنے سے پناہ مانگی. ایسا خوفناک فتنہ ہوگا وہ، اور اس فتنے کا جو اثر ہے وہ کیا ہے کہ اس دور میں ایمان پر قائم رہنا اتنا مشکل ہوگا جیسے کہ کوئی شخص ہتھیلی پر انگاروں کو رکھ کر اس کو برداشت کر رہا ہو. فتنہ اصل میں اس صورتحال کو کہتے ہیں کہ جس میں انسان کے لیے ایمان پر کاربند رہنا مشکل ہو جائے، اللہ کی بندگی اختیار کرنا مشکل بنا دیا جائے. اسی لیے جو باطل نظام ہے، غیر اللہ کی حاکمیت پر مبنی نظام، وہ فتنہ. یہ اصول ہے، اور اسی معنی میں قرآن مجید میں یہ بات آئی ہے کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. اے مسلمانوں، اب یہ تمہاری جنگ جاری رہے گی، لڑتے رہو گے، مرحلہ قتال شروع ہو گیا، مدنی دور میں، سن 2 ہجری میں پہلا باقاعدہ غزوہ ہوا ہے، غزوہ بدر، یہ شروع ہو گیا ہے، تو اب یہ تمہاری تلواریں نیام میں واپس نہیں جائیں گی جب تک کہ فتنہ اور فساد مکمل طور پر ختم نہ ہو جائے. اور اس کی صورت کیا ہوگی، کیسے ختم ہوگا؟ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، یہ جو دین ہے، یہ دین حق، یہی غالب ہو اور کل نظام اطاعت پر اللہ کا دین غالب ہو جائے. اس لیے کہ اللہ کی اطاعت کے نظام کے سوا، اللہ کی حاکمیت کے سوا جو نظام بھی ہوگا وہ فتنے کی شکل ہے. اور فتنہ صرف یہی نہیں ہے کہ کوئی دنگا فساد ہو رہا ہو تو فتنہ ہے، اصل فتنہ یہ ہے کہ انسانوں کے لیے اسلام اور ایمان پر کارمند رہنا اور ایمان کی عملی تقاضوں کو پورا کرنا جہاں مشکل بنا دیا جائے وہ فتنہ. والفتنة اکبر من القتل، یہ ایسے حالات کریٹ کر دینا کہ لوگ جو ہیں وہ مسجدوں میں نہ جا سکیں یا اللہ کی بندگی نہ کر سکیں، انہیں روکنا، یہ قتل سے بھی بڑا سنگین جرم ہے. سورہ بقرہ میں آیا. تو وہ دجالی فتنہ، یعنی یہ فتنہ اپنی انتہائی شدت پر، کلائمیکس پر ہوگا اس دور میں جسے دجالی فتنہ کہا گیا، اور ہر نبی اور ہر رسول نے پناہ مانگی. اس کے خاص اس پوائنٹ آف ویو سے مولانا مناظر حسن گیلانی نے بڑی عمدہ تفسیر لکھی. تو یہ جو آیت ہے، لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، تاکہ خبردار کرے ایک بہت بڑے عذاب سے یا ایک بہت بڑی جنگ سے جو خاص اللہ کی طرف سے ہوگی. ایک عام مفہوم تو سب نے یہ لیا کہ اس سے مراد ہے قیامت کا عذاب، جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی اس کے پیرلل جو آیت ہے اس میں قیامت کے عذاب کا ذکر ہے. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. لیکن یہاں الفاظ جو ہیں بَأْسًا شَدِيدًا، بَأْس جو ہے عربی میں جنگ کو کہتے ہیں، اور قرآن مجید میں بھی یہ لفظ بَأْس بالعموم جنگ کے لیے استعمال ہوا، وَحِينَ الْبَأْسِ جنگ کے وقت میں، اور بھی بہت سے استعمالات اس کے، خاص طور پر یہ مفہوم ہے جو قرآن میں اس کو نمایاں کیا گیا. تو وہ عذاب تو جنگ نہیں ہے جو قیامت کے دن ہے. چنانچہ قرب قیامت سے کے جو حالات واقعات ہیں ان میں ایک بہت بڑی جنگ کا جو تذکرہ ملتا ہے آرمگیڈون کے نام سے. آرمگیڈون جو ہے یہ بائبل کا لفظ ہے، اور پوری جو ویسٹرن ورلڈ ہے وہ اس لفظ سے خوب واقف ہے، اور اب بہت تذکرہ ہو رہا ہے اس کا، کیونکہ یہ دجالی فتنے کے ساتھ، اسی دور کے ساتھ اس کا تعلق بھی، اور احادیث میں اس کو الملحمۃ العظمیٰ کہا گیا، بہت بڑی جنگ جس میں بہت بڑے پیمانے پر قتل عام ہوگا. تو مولانا مناظر حسن گیلانی کا خیال ہے کہ اس آیت میں اصل میں اشارہ اس کی طرف ہے. آخرت کے عذاب سے تو قرآن خبردار کر ہی رہا ہے، لیکن یہاں خاص طور پر وہ ایک بہت بڑی جنگ آنے والی ہے. اس کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی ہے، اور قرآن مجید میں گویا یہاں اس کا اشارہ موجود ہے. بعثا شدیدا من لدن، اور اس جنگ کے جو حالات و واقعات ہوں گے اور اس کا جو نتیجہ ہوگا وہ خاص اللہ ہی کی طرف سے ہوگا، وہ انسانوں کے اختیار میں نہیں ہوگے وہ معاملات جب وہ پھیلیں گے. تو من لدن اللہ کی جانب سے، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ اشارہ اس طرف ہے کہ کنٹرول اس وقت جو ہے وہ انسانوں کا نہیں ہوگا، پھر وہ جنگ جو ہوگی اور اس کے نتائج جو نکلیں گے. اللہ عالم، لیکن یہ ہے کہ واقعتاً بعثاً شدیدہ اور الملحمۃ العظمیٰ اور آرمگیڈون، یہ سب جو ہیں ان کی باہم انٹر لنک معلوم ہوتی ہے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور تاکہ یہ قرآن خبردار کر دے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے، رحمان نے بیٹا بنایا ہے، کسی کو اپنا بیٹا قرار دیا ہے. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، اس بارے میں ان کے پاس جو کہنے والے ہیں نہ ان کو کوئی علم حاصل ہے نہ ان کے آبا و اجداد کے پاس کوئی دلیل اور سند ہے. كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، بہت بڑا گستاخی کا کلمہ ہے، بہت بڑی گستاخی کی بات ہے جو ان کے منہوں سے نکل رہی ہے. ان یقولون الا کذبا، اور جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں یہ نیری بکواس ہے، جھوٹ. اب اللہ کا بیٹا قرار دینے کی جو ہسٹری ہے مذاہب کی دنیا میں اس پر نظر ڈالتے ہیں تو مشرکین عرب نے بھی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اگرچہ سب نے نہیں، یہود کے ایک فرقے نے، لیکن عیسائیوں کا جرم سب سے بڑا ہے، اس لیے کہ جب وہ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا تو ساتھ ہی اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ صلبی بیٹا ہے اللہ کا، باقی لوگ تو پھر بھی کہتے ہیں مانوی اعتبار سے بھی بیٹا کہا جا سکتا ہے، لیکن وہ صراحتاً صلبی بیٹا قرار دیتے ہیں، اور جس بڑے پیمانے پر یہ گمراہی کرسچینٹی میں آئی ہے پال کے ذریعے سے، کہیں اور نہیں، تو وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور خبردار کر دیں ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، اور یہ بالکل بغیر دلیل کی ہے، بغیر علم کی ہے، بغیر سند کی ہے یہ بات، کیونکہ جس طریقے سے کرسچینٹی کا حلیہ بگاڑا ہے قال نے، حضرت مسیح علیہ السلام تو وہی دین توحید لے کر آئے تھے، وہ ایک ہی دین چلا آ رہا ہے، حضرت نوح علیہ السلام ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ تمام رسولوں کا ذکر جو ہے ان سب کا ایک ہی دین تھا، شرع لکم من الدین ما وصا به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، ایک ہی دین ہے، اے نبی آپ کے لیے بھی وہی دین جو ہے مقرر کیا ہے اللہ نے، وہی دین توحید جس کی تاکید کرتے رہے تھے نوح بھی، ابراہیم بھی، موسیٰ بھی اور عیسیٰ بھی، لیکن اس دین توحید میں جو لقب لگائی پال نے اور اس کو جو مس کیا، اس کا جو حلیہ بگاڑا اور اس سے خبردار کیا جا رہا ہے کہ یہ بہت بڑی گستاخی کی بات ہے جو یہ کر رہے ہیں، اور اس کے عواقب، اس کے نتائج، اس کے کانسیکوینسز بہت ہولناک ہوں گے، اصل میں یہی وہ چیز ہے، اس کو اگر آپ جوڑیں گے کہ دجالیت ہے کیا اور دجالیت کا اصل سبب کون بنا، اس کو جب آپ انالائز کریں گے تو اس میں یہ جو ابنیت مسیح کا عقیدہ ہے اس کا بہت اہم ہو، اس لیے کہ قرآن مجید تو آپ کو سائنس سے منع نہیں کرتا، غور و فکر کرو، سوچ بچار کرو، بار بار دعوت دیتا ہے، دیکھو افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت، سائنس میں اور مذہب میں، دین میں کوئی تضاد نہیں ہے، لیکن جب مذہب کو انہوں نے بنا دیا وہ ایک بدترین شے جسے وہ ڈوگما کہتے ہیں، جس کے لیے عقل میں کہیں کوئی دلیل نہیں ہے، ایک بے سروپا عقیدہ بنا دیا، تثلیث تین میں ایک ہے، ایک میں تین ہے، اور اس کے اندر حضرت مسیح کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اس تثلیث کے اندر کہیں تیسرا جو اس کا اس کے اندر وہ شامل کرتے ہیں الوہیت میں، ایک طبقہ کہتا ہے وہ روح القدس ہیں اور ایک کے نزدیک حضرت مریم ہیں جو شامل ہیں الوہیت میں، اور کفارے کا عقیدہ، یہ سارا جو پولیزم چلا ہے اس نے مذہب کو ایک انتہائی قابل نفرت چیز بنا دی، چنانچہ یہی وہ مذہب تھا جو سائنسی ترقی کے رستے میں رکاوٹ بنا رہا، جو فلسفے کے رستے میں رکاوٹ بنا رہا، جو فکر اور نظریات کی دنیا میں جو ہے سب سے بڑا سد اور رکاوٹ ثابت ہوا، اور جب تک اس عیسائی مذہب کی حکمرانی رہی ہے یورپ میں، آپ کو معلوم ہے وہ ڈارک ایجز تھے، اس لیے کہ سائنس پر بھی پابندی ہے، فلسفے پر بھی پابندی ہے، سوچ پر پابندی ہے، عقل پر تالے ڈال دیے گئے، انتہائی نامعقول، عقل و فطرت سے انتہائی دور وہ عقیدہ تھا جو انہوں نے اپنایا، جبکہ مسلمان، آپ کو معلوم ہے کہ سائنس کو فروغ جو ملا ہے اصلا مسلمانوں کے ہاتھوں ملا ہے، وہ رخ جو ہے مسلمانوں نے دکھایا، یہ الگ بات ہے کہ مسلمان پھر خود چونکہ قرآن کو اور دین کو چھوڑ بیٹھے ہیں، تو اس کے بعد جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے، پھر ان کی وہ ترقی بھی رک گئی، اور پھر وہ زوال ہی زوال ہے، اور ذلت اور خاری یہ مسلمانوں کے حصے میں ہے، وہ ایک الگ داستان، لیکن کبھی بھی مسلمانوں کو اس میں تردد نہیں ہوا کہ سائنس اور مذہب کو علیحدہ چیز نہیں، جبکہ یہ چونکہ دین فطرت تھا ہی نہیں جو اس کا حلیہ بگاڑ دیا تھا، یہ ابنیت مسیح کا عقیدہ حضرت مسیح کو اللہ کا سلبی بیٹا قرار دینا، یہاں سے جو مذہب چلا ہے ڈوگما، ڈوگمے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا عقیدہ جس کے لیے عقل میں کوئی دلیل نہ ہو، آپ کوشچن نہ کریں اسے، بس اس کو ایک پورٹلی بنا کر دماغ کے ایک طرف رکھ لیں کہ یہ ہے عقیدہ، اسی میں نجات ہے. یہ ڈارک ایجز تھے یورپ کے، اور پھر یورپ نے جب اس اپنے آپ کو اس بندھن سے، اس مذہب کی جکڑ بندی سے آزاد کیا تو سائنسی ترقی تو خوب ہوئی، لیکن اس سائنسی ترقی کی بنیاد میں مذہب سے نفرت شامل ہے. اور مذہب سے نفرت کا مطلب اللہ کا تصور، آخرت کا تصور، روح کا تصور، وحی کا تصور، یہ سب شامل ہو گئے. یہ زہر گھولا ہے اس ابنیت مسیح کے عقیدے نے دنیا میں، جس نے بالآخر دجالی تہذیب کی شکل اختیار کی ہے، کہ جس کی ایک آنکھ بند ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو آنکھیں دی، ایک آنکھ جو ہے اس کا تعلق فزیکل ورلڈ سے ہے، دنیا میں یہ سب کچھ اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سے فائدہ اٹھاؤ، دیکھو. ان السمع والبصر والفؤاد، آنکھیں، سماعت، بصارت اور عقل جو دی ہے، اس کو بروئے کار لاؤ. وہ علم جو حضرت آدم کو دیا گیا تھا پوٹینشلی، علم اسماء، وعلم آدم الاسماء کلہا، اسی کا ظہور ہو رہا ہے یہ سائنسی ترقی، ٹیکنالوجی کی ترقی. اسلام نے اس کو انکریج کیا تھا، اس کو بروئے کار لاؤ، یہ ایک آنکھ ہے. لیکن دوسری آنکھ، اخلاقی ویلیوز کیا ہوں گی، قانون کس بنیاد پر بنے گا، صحیح اور غلط کے لیے معیار کیا ہوگا، اس کے لیے رہنمائی وہاں سے آئے گی. وہ آنکھ جو ہے وہ وحی کی آنکھ ہے، وہ نبی اور رسول جو تعلیمات لے کر آئے ہیں اس کی آنکھ ہے. ان دو آنکھوں سے اس دنیا کو دیکھو گے اور چلو گے تو خیر ہی خیر ہے، لیکن اس ابنیت مسیح کے عقیدے کی وجہ سے ایک آنکھ نو انسانی کی بند ہو گئی. مذہب کا کوئی تعلق عملی دنیا سے ہے ہی نہیں ان کے نزدیک، اور ان کے نزدیک ریلیجن نام ہی کرسچینٹی کا ہے. وہ دین اسلام کو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ یہ ہے کیا، اس لیے کہ اسلام کو بھی وہ ریلیجن سمجھتے ہیں، اور ریلیجن کا ایک کانسیپٹ ان کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے جو عقل کے بالکل برعکس ہو، خلاف. اور یہ سارا نتیجہ کیا ہے، یہ ابنیت مسیح کا عقیدہ جو گھڑا ہے انہوں نے، اور جو پولیوٹ کیا عیسائیت کو، کرسچینٹی کو، پال نے اور پوری عیسائی ورلڈ نے اس کو اختیار کر لیا، یہ اس کی ہلاکت خیزی. چنانچہ اب یہ جو دنیا ہے یہ ابلیس کی ایجنٹ ہے. اقبال نے کہا تھا کہ دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا. اللہ کو پابندی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. یہ ٹیکنالوجی کی اور سائنس کی ترقی جو ہو رہی ہے، ابلیس اس پر بڑا مطمئن ہے، اور یہ اس کی، یہ حزب الشیطان ہے. اس لیے کہ آسمانی ہدایت سے انہوں نے آنکھیں بند کر لی، بلکہ نفرت ہے. یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں چرچ خریدے جاتے ہیں، مسلمان خرید کے مسجد بناتے ہیں، اور کرسچینز کے آثار پر جوں بھی نہیں رہی تھی. یہاں ایک مسجد کا مسئلہ ہو گیا، ایودھیا کی مسجد تو آپ کو معلوم ہے، کوئی اور ہو جائے، لیکن وہاں اس لیے کہ ان کا عملاً کوئی تعلق ہے ہی نہیں مذہب سے. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اس ترقی کے رستے میں رکاوٹ یہ مذہب بنا ہے، یہ پاپائیت کا نظام، زیادہ یہ قابل نفرت ہے. اسے زیادہ سے زیادہ ایک روحانی آخرت کے حوالے سے کہیں کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو تو ریس کے سامنے جا کر وہ اعتراف گناہ کر لے، اگر کوئی آخرت ہے تو اس کے گناہ بخشے جائیں گے، بس اس حد تک کہیں کہیں کو مذہب کے آثار نظر آتے ہیں، جس کا عملی زندگی سے، ان کے رویے سے، ان کے اخلاق سے، ان کے اصولوں سے، ان کی معاشرت سے، ان کی سیاست سے، ان کی معیشت سے کوئی تعلق نہیں. بلکہ مذہب کا ریفرنس بھی اگر ان معاملات میں آئے تو انہیں توحش ہوتا ہے، بیزاری بڑھتی ہے ان کی. اور وجہ یہی ہے، یہ ابنیت مسیح کا عقیدہ، یہ اسی کی حوالہ کیا ہے. چنانچہ یہ ایک آنکھ والی تہذیب جو ہے، دجال کی ایک آنکھ ہوگی، احادیث میں ہے نا وہ کانا، ایک انٹرپریٹیشن یہ بھی ہے، تعبیر یہ بھی ہے، اس معنی میں وہ کانا ہوگا، ایک ہی آنکھ ہے. اور اس کے پیشانی پر کاف، فا اور را، کف بالکل واضح ہوگا، اس لیے کہ جو وہ پوری تہذیب بنے گی پروان چڑھے گی وہ مذہب سے بالکل مختلف سمت میں ہوگی. ہم سورہ بنی اسرائیل جہاں پڑھ چکے ہیں اسلامی معاشرت کیا ہے, تورات کی تعلیمات کیا تھیں, آسمانی ہدایت کیا رہی ہے, معاشرہ کن ویلیوز پر پروان چڑھنا چاہیے اور کون سی برائیاں ہیں جنہیں ایریڈیکیٹ کرنا چاہیے, اس سے بالکل برعکس ہے آج کی یورپی تہذیب. 360 کا اینگل جو ہے نا وہ بنتا ہے ایگزیکٹلی exactly تو اس کا کفر ہونا اتنا نمایاں. تو وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا, اور تاکہ یہ قرآن خبردار کر دے ان لوگوں کو جنہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ رحمان نے اپنا بیٹا بنایا ہے. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ, اور یہ ساری جو انہوں نے گھڑی ہے یہ اپنی طرف سے ایک مذہبی داستان, کوئی حقیقت نہیں, کے لیے کوئی سند نہیں, نہ عقل میں نہ فطرت میں. کبرت کلمۃً تخرج من افواہہم, بہت ہی بڑی سنگین بات ہے جو ان کے منہوں سے نکل رہی ہے. یہی وہ شرک ہے جس پر پچھلی سورت کی آخری آیت میں جس کا ذکر تھا. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا, کہہ دیجئے کہ کل شکر کل تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا, کوئی اولاد نہیں ہے. اور اس شرک کی گھناؤنی ترین شکل جو ہے وہ عیسائیوں کے ہاں آ گئی, اور اسی پر سورہ مریم کی وہ آیات ہیں کہ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا نِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا. اتنی سنگین بات, اتنی بڑی گستاخی, آسمان اوپر سے پھٹ پڑنے کو ہے, زمین شک ہونے کو ہے اور پہاڑ گر پڑنے کو ہے ان کی اس گستاخی پر کہ یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا. تو اس کی جو سنگینی ہے, اس کے جو ہولناک نتائج ہیں وہی ہیں کہ جو پھر اس آرمگیڈون کو جنم دیں گے, وہ مارکہ روح و بدن آخری جو آنے والا ہے, وہ روح والی آنکھ ان کی بند ہے, بدن والی فزیکل جو اس کی ان کی آنکھ ہے جس کا تعلق فزیکل ورلڈ سے ہے, مادی دنیا سے ہے, وہ کھلی ہوئی ہے اور اب وہ اس کے ریپرزینٹیٹو ہیں. اور روح والی آنکھ جن کی ہے, مارکہ روح و بدن, اس سب کے باوجود اللہ کو ماننے والے اور اس پر توکل کرنے والے ہیں. اصل میں یہ اس سورت کا مضمون ہے جو آگے کھلے گا. ایمان کیا ہے؟ آپ نے زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو کیا ایمان حاصل ہو گیا؟ ٹھیک ہے, آپ نے ایک سفر کا آغاز کیا ہے, لیکن ایمان ہے کیا؟ اس کی کسوٹی کیا ہے؟ توکل اللہ کی ذات پر ہو, اسباب و وسائل پر نہ ہو, روپے پیسے پر نہ ہو. اگر 100 دفعہ کلمہ پڑھنے کے باوجود توکل اسباب و وسائل پر ہے تو ایمان نہیں ہے. یہی حاصل تھا تورات کی تعلیمات کا جو سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں آیا, اللہ تتخذوا من دونی وکیلا, دیکھو میرے سوا کسی کو وکیل کارساز اس لائق نہ سمجھنا کہ اس پر توکل کیا جائے. توکل کے لائق ایک ہی ذات ہے, وہ اللہ کی. یہ حاصل ہے تورات کی تعلیمات کا اور یہی حاصل قرآن کی تعلیمات کا بھی ہے. ایمان تو یہی ہے. وعد اللہ فلیتوکل المؤمنون, اہل ایمان صرف اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں. ایمان کا ٹیسٹ تو یہ, اسباب و وسائل ایک طرف, لیکن اگر اللہ پر یقین ہے, اللہ پر ایمان ہے تو اللہ کا حکم مقدم. یہ توکل کا ٹیسٹ تو ہوا تھا ہمارا 9/11 سے جو شروع ہوا ہے. اس ٹیسٹ کو کس نے پاس کیا اور کون ناکام ہوا؟ کیا ملا عمر کو یہ معلوم نہیں تھا کہ امریکہ کے پاس کیسے خوفناک ہتھیار ہیں؟ کیا وہ اندھے بہرے تھے معاذ اللہ؟ اور ان کے پاس اسباب و وسائل نام کی کوئی شے تھی نہیں, کوئی شے نہیں تھی. ہمارے پاس تو تھا, ایٹم بم لیے بیٹھے ہوئے تھے بغل میں. فیصلہ کیا ہے؟ اصولوں پر. توکل اللہ کی ذات, ٹھیک ہے اسباب و وسائل ہیں ان کے پاس, چشم زدن میں جو ہے یہ پورے افغانستان کو تہو تیر کر سکتے ہیں، ملیا میٹ کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا توکل اللہ پر ہے، ہم حق پر ہیں تو حق پر ڈٹے رہیں گے، ان کے دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ ایمان یہ ہے، حج کرنے سے ایمان محض نہیں ہو جاتا اگر توکل نہ آئے، ایمان کی گارنٹی وہ نہیں ہے، ایمان کا معیار قرآن یہ کہتا ہے اللہ لا الہ الا ہو وعد اللہ فلیتوکل المؤمنون، بلا شبہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کلمے کا نتیجہ یہ ہے کہ توکل اہل ایمان کا صرف اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، اگر نہیں ہو رہا تو پھر آپ سمجھ ہی نہیں رہے آپ زبان سے کیا کہہ رہے ہیں۔ اور ہمارا سارا آؤٹ لک جو رہا شروع سے اب تک وہ کیا ہے؟ اسباب، وسائل، ہم کہاں ہیں، ہم کیسے مقابلہ کریں گے، یہ کیا ہوگا، اپنے بھائی جو ہیں، اسلامی حکومت تھی وہ دنیا میں واحد اسلامی حکومت جو پنپ رہی تھی، اس کے خلاف اس شیطانی گروپ کا حصہ ہم بننے کو تیار ہو گئے، کیوں؟ توکل نہیں تھا اللہ، اور یہ مار کا روح و بدن یہی ہے، اللہ کے جو حزب اللہ ہے، جو اللہ کو ماننے والے ہیں، وہ ہیں جو اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہیں اسباب کے علی الرغم۔ چنانچہ اس کی سب سے بڑی مثال آئے گی آگے اصحاب کہف کی، جو اب یہیں سے شروع ہو، پہلے رکوع سے ہی نویں آیت سے ان کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، بے یارو مددگار، شہنشاہ وقت، اس نے مہلت دی، چند دن ہے تمہارے پاس، تمہاری جوانی پر ترس آیا ہے مجھے، تم نے ایک اللہ کو ماننے کی بات کی ہے تو تمہارا جو ہے وہ اس کے سوا کوئی علاج نہیں ہے کہ تمہیں عبرتناک سزا دی جائے اور قتل کر دیا جائے، چند دن ہے، مہلت ہے، غور کر لو۔ غور کس بات پر ہو رہا تھا؟ ایک اللہ کو ہم نے مانا ہے اور مانا ہے کہ وہی ہے حاکم وقت، کل کائنات کا مالک، علی کل شیء قدیر، اور ایک یہ بادشاہ ہے، اس وقت بظاہر دنیا میں ساری قوت اس کے پاس ہے، ہم کیا ہیں؟ کوئی حیثیت ہی نہیں۔ لیکن پھر وہ اللہ پر توکل کیا انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ رستہ نکالے گا، یہی تو حاصل ہے اس کا۔ تو یہ جو آخری جنگ ہے آرمگیڈون جو ہونی ہے، اور جو اس ابنیت مسیح کے عقیدے کی وجہ سے اس کے جو کانسیکوینسز اس نوع انسانی کو بھگتنے ہیں، اور وہ جو قریب آ رہی ہے، اور اس میں جو دجالی فتنہ ہے، اصل ٹیسٹ یہ ہے۔ ایمان یہ نہیں ہے کہ ایک عرب سے زیادہ مسلمان ہیں تو یہ سب صاحب ایمان ہیں، وہ ایمان توکل والا اللہ، یہ نام کے مسلمان کتنے ہیں جو اسی دجال کے اس فتنے میں بہہ جائیں گے۔ ہاں ایمان پر قائم تو وہی ہے، جیسے فرمایا کہ وہ شخص کے ہاتھوں پر انگارے رکھے بیٹھا ہو اور برداشت کر رہا ہو، وہ سختی جھیل رہا ہو، ہم تو ذرا سی بات آتی ہے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ ہمارا ایمان تو روپے پیسے پر ہے، چند پیسوں کا فائدہ دیکھیں، ایمان ایک طرف گیا، کون سا اصول، کون سی اخلاقی تعلیمات، کیا حلال کیا حرام، تو ایمان کا ٹیسٹ وہ ہے، اور وہ ہونا ہے۔ دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش، یہ مار کا روح و بدن وہ اس معنی میں ہے۔ تو وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا۔ ابھی پہلی 10 آیات بھی مکمل نہیں ہوئی ہیں، انشاءاللہ اس کا بیان اگلے جمعے جاری رہے گا سورہ کہف کا، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ دجالی فتنے کے اعتبار سے جب حدیث میں آیا کہ یہ سورت اس سے بچاؤ کے لیے اکسیر ہے، تو واقعتاً بات سمجھ میں آتی ہے وہ دجالیت ہے کیا، اس پر بھی انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو آئندہ ہوگی۔ اور پھر وہ جو آرمگیڈون آنی ہے، اور پھر دجال، اس کے نتیجے میں جو آخری مارکے پیش آنے ہیں، ان سب کی طرف اشارہ جو ہے یہاں مل جاتا ہے، اور اس سے پھر بچاؤ کیا ہے، اس کا حل بھی انشاءاللہ یہاں پر ہے۔ ہم اس صورت کا مطالعہ آگے جاری رکھیں گے، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، ہمیں بھی اور ہمارے حکمرانوں کو بھی، اللہ کا دامن پکڑیں، اس پر توکل کریں۔ کب تک بچتے جائیں گے، کب تک جھکتے جائیں گے؟ اصل بات یہی ہے کہ جس کو پہچانیے کہ دجالیت کیا ہے، اسباب اور وسائل انہیں مقدم سمجھنا اور جو مسبب الاسباب ہے اس کو بھول جانا اور اس پر عدم اعتماد، یہ دجالیت ہے. یہ جس لیول پر بھی ہے، اور بدقسمتی سے یہ شرائط کی ہوئی ہے پوری امت کے اندر، الا ماشاءاللہ. سوچ یہی ہے، جو کچھ بھی ہے علی کل شیء قدیر اللہ ہے، مشکل حالات میں بھی وہ بچا سکتا ہے، مسبب الاسباب وہ ہے. انسان کا ایک بندہ مومن کی آؤٹ لک یہ ہونی چاہیے کہ میں یہ دیکھوں کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کا فرمان کیا ہے، اس کی ہدایت کیا ہے. دنیاوی اعتبار سے اگر آپ نے کیلکولیٹ کرنا شروع کیا، یہی مادہ پرستی ہے اور یہی دجالیت کی بنیاد ہے. یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس صورت میں آگے بات کھلے گی. اللہ تعالی ہمیں اس دجالی فتنے سے محفوظ رکھے، اور اس کے جو اثرات ہمارے اندر بھی آ گئے ہیں اللہ تعالی ہمیں ان سے بچائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و الذکر الحکیم.